أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة واقعة کے بعد اب ہم انشاءاللہ سورة حدید کا مطالعہ کریں گے. سورة حدید سے پھر مدنی سورتوں کا ایک سلسلہ ہے، یا ایک گروپ کہیے کہ اس کا آغاز ہو رہا ہے. 10 مدنی سورتیں یہاں پر جمع ہیں، سورة حدید سے لے کر سورة تحریم تک. تعداد سورتوں کی تعداد کے اعتبار سے یہ سب سے بڑا گروپ ہے مدنی سورتوں کا جو قرآن مجید میں آیا. ویسے اپنے حجم کے اعتبار سے جو شروع میں 4 مدنی سورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، وہ سب سے بڑا حصہ بنتا ہے، اس لیے کہ وہ 6 سپارے سے بھی زائد تھے، 6.25 پاروں پر محیط تھے. لیکن وہ 4 سورتیں ہیں، یہ 10 سورتیں اکٹھی آ رہی ہیں، اور تعداد کے اعتبار سے یہ گروپ سب سے بڑا ہے. ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مدینہ کے نصف آخر میں یہ سورتیں نازل ہوئی ہیں، یعنی سن 5 کے بعد، 5 ہجری کے بعد. اور اس میں اصلا خطاب مسلمانوں سے ہی ہے، لیکن مسلمانوں سے خطاب میں آپ دیکھیں گے ذرا جھنجھوڑنے کا انداز ہے، سرزنش کا انداز ہے کہ کیوں ڈھیلے پڑ گئے ہو، کیوں تمہارے قول و عمل میں مطابقت نہیں ہے، قول و فعل میں تضاد کیوں پیدا ہوتا جا رہا ہے. اس کا سبب یہ تھا کہ اب کیونکہ اس دور میں جوق در جوق قبائل جو ہیں اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ان سب کے ایمان کی وہ کیفیت نہیں تھی جو سابقون الاولون کے ایمان کی. وہ جو سابقون الاولون تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، مدینہ میں بھی جو اول دور میں جنہوں نے سختیاں جھیلی ہیں اور استقامت کا مظاہرہ کیا، ان کا معاملہ وہ کمزور نہیں پڑے تھے. یہ دوسرے لوگ جو شامل ہو رہے تھے، تھے مسلمانوں میں، قانونی طور پر مسلمانوں کی اس کمیونٹی کا حصہ تھے. پھر انہی میں ایک طبقہ وہ بھی ہے جو منافقین کا تھا، جن کا معاملہ یہ ہوا کہ اب ان کی نہ صرف جو ایمان تھا وہ ظاہر ہو چکا، وہ محروم ہو چکے ہیں نور ایمان سے، بلکہ اب منفی طور پر نفاق کا مرض ان کے دلوں میں پیدا ہو چکا ہے، اور ان کی سرگرمیاں بھی اپنے عروج پر تھیں اس دور میں، تو ان کو بھی سخت سرزنش ہے. اور جو مسلمانوں کی اصل دینی ذمہ داریاں ہیں، جو ان کا مشن ہے، اس کے حوالے سے یاد کروایا گیا ہے. تو یہ بہت ہی اہم حصہ ہے مسلمانوں کے اعتبار سے، یعنی ہمارے لیے جو رہنمائی ہے قرآن مجید میں، اس کے اعتبار سے بہت جامع حصہ ہے، بہت اہم حصہ ہے. اس کو انشاءاللہ ہم توجہ سے پڑھیں گے. یہ 10 سورتیں ہیں، اس میں سے 5 کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے ہوا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض، یا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. 5 سورتیں ان سے شروع ہوئی ہیں، تو انہیں اس لیے المسبحات کہا جاتا ہے. سب سے پہلی سورۃ سورہ حدید ہے، یہ سب سے طویل بھی ہے اور تقریباً سب کی جامع بھی ہے. اسی سورت کے مختلف مباحث ہیں کہ جو پھر آگے الگ الگ سورتوں میں بیان ہوئی. تو یہ بہت ہی اہم سورت ہے سورہ حدید، 4 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور اس کے آغاز میں بھی خاص طور پر ذات و صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے بہت گمبھیر بحث آئی ہے. اب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، وہ العزیز ہے، غالب ہے، زبردست ہے، الحکیم ہے، کمال حکمت والا ہے. تسبیح کے بارے میں شاید اس سے پہلے بات تفصیل سے نہ ہوئی ہو، چند لفظوں میں کوشش کرتا ہوں اس کو ایکسپلین کرنے کی. یہ معرفت الہی کا ایک سب سے پہلا سٹیپ ہے. التسبیح نصف المیزان، جو معرفت کی میزان ہے اللہ کی پہچان اللہ کی معرفت اس کی میزان آدھی پور ہو جاتی ہے تسبیح کے ذریعے. اور اس میں اصل میں اس بات کا اقرار ہے کہ ہمارا وہ رب وہ اللہ ہر عیب سے ہر نقص سے ہر کمی سے ہر کوتاہی سے پاک ہے منزہ ہے مبرہ. اور اس کے بعد ہے تحمید کہ وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے ہر خیر ہر خوبی کا سر چشمہ وہی ذات ہے لہذا کل شکر کل تعریف اس کے لیے. تو اس طرح سے مل کر یہ معرفت ربانی کی تکمیل ہوتی ہے تسبیح و تحمید سے. تو اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام بلند پر برقرار رکھنا اس کو مخلوقات کی صف میں شامل نہ کر بیٹھنا اور نہ مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کے اس کے برابر لے جانا یہ جو عمل ہے یہ تسبیح ہے. وہ اپنے مقام رفیع پر اس کو برقرار رکھا جائے. تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا. سبح یسبح تیرنے کے معنی میں آتا ہے اور کسی کو وہاں پر ایک لیول پر قائم رکھنا یہ تسبیح ہے. تو اللہ کی ذات کے بارے میں یہ تصور کی ہر عیب ہر نفس ہر کمی کو داہی سے پاک اور منزہ ہے. اور کائنات کا ہر ذرہ ہر شے اس بات کی زبان حال سے گواہی دے رہی ہے کہ میرا بنانے والا میرا موجود میرا سانے میرا خالق وہ ایک ذات کامل ہے. اس میں کوئی عیب نہیں کوئی نفس نہیں کسی بھی اندر. لہو ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے اسی کی بادشاہی ہے اسی کی حکومت ہے اسی کا اختیار ہے. یحیی و یمیت وہی زندہ رکھتا ہے وہی موت دیتا ہے. وہ اعلیٰ کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہی الاول بھی ہے وہی الآخر ہے وہی الظاہر ہے وہی الباطن ہے. وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ بڑا منفرد مقام ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے یہ الفاظ کس طریقے سے یہ تعارف اسی جگہ پر. سب سے پہلا بھی وہ ہے سب سے آخر بھی وہ ہے سب سے ظاہر بھی وہ ہے سب سے باطن بھی وہ ہے مخفی بھی سب سے زیادہ وہ ہے. ہمارے جو صوفیاء کرام ہیں تصوف کے سلسلے سے وابستہ وہ اپنے اس وحدت الوجود کا جو فلسفہ ہے اس کے لیے اسی آیت کو بنیاد بناتے ہیں. بہرحال وہ ایک بہت گہری بات ہے بہت باریک بات ہے اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے اور اس کے ذرا سا دائیں بائیں ہو جائے تو پھر انسان کے شرک میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہے. ایک میرے اور آپ کے لیول پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مناجات تھی اس کے حوالے سے کچھ اس کی وضاحت ہوتی ہے. اس میں الفاظ آئے ہیں کہ انت الاول فلیس قبلک شیء پروردگار تو سب سے پہلا ہے تجھ سے پہلے کچھ نہ تھا. الاول وانت الاخر فلیس بعدک شیء تو سب سے آخری ہے تیرے بعد کچھ نہیں. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء تو سب سے ظاہر سب سے نمایاں ہے تجھ سے اوپر کوئی نہیں. وانت الباطن فلیس دونک شیء اور تو انتہائی مخفی ہے باطن ہے انتہائی پوشیدہ ہے اور تجھ سے بعد پوشیدگی کے اعتبار سے تجھ سے آگے کوئی نہیں. تو یہ ہے اسی پر ہمیں اتفاق کرتے ہوئے اب آگے بڑھنا ہے. وہ ہوا بالکل لشائی عالیم اور وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. وہ نبی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں. ثم استوى علی العرش اور پھر متمکن ہوا تخت حکومت پر. پھر پوری طرح اس نے پوری کائنات کے نظام کو سنبھالا ہے کنٹرول کیا ہے اسی کا اختیار ہے اسی کا حکم جاری و ساری ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے برآمد ہوتا ہے. بارش کا ایک قطرہ بھی زمین میں داخل ہو تو اللہ کے علم میں ہے اور زمین سے کوئی سبزے کی ایک سوئی بھی برآمد ہو کسی تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. وما ینزل من السماء جو کچھ آسمان سے اترتا ہے فرشتوں کی آمد ہوتی ہے. وما یعرج فیہا جو کچھ اس میں چڑھتا ہے فرشتے واپس بھی جاتے ہیں اور انسانی روحیں بھی جاتی ہیں ان کے ساتھ وہ قبض کر کے بھی جاتے ہیں. وہ سب اس کے علم میں. وہ معکم ای ما کنتم اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. جس کی تفسیر علماء نے یہی کی ہے کہ علمی طور پر اللہ تعالیٰ ہر جگہ انسان کے ساتھ ہے. وجود کے حوالے سے کہنے سے پھر وہ بحث نہیں شروع ہو جائے گی لیکن علمی طور پر اس لیے کہ وہ ہر آن ہر شے کا علم رکھتا ہے گویا وہ ہر جگہ موجود. اللہ بما تعملون بصیر، جو عمل تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی حکومت اسی کی ہے، اسی کا راج ہے آسمانوں اور زمین میں. وَإِذَا اللَّهُ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، کوئی لوٹانا چاہے نہ چاہے، کوئی پلٹنا چاہے نہ چاہے، تمام معاملات آخر کار اسی کی طرف ریفر بیک ہوں گے، لوٹا دیے جائیں گے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ کے سینوں کے اندر پوشیدہ ہیں باتیں، تمہارے عزائم اور نیتیں اور ارادے اور امنگیں اور امبیشن، وہ سب اس کے علم میں. آمنوا باللہ ورسولہ، یہ سورہ حدید اس اعتبار سے منفرد مقام ہے کہ چھ آیات میں اللہ کی ذات و صفات شروع میں جو ہے ان کا بیان ہوا ہے، اور بہت پرجلال انداز میں. آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو اس میں سے، اس مال میں سے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں استخلاف بخشا ہے، تمہیں اس پہ خلیفہ بنایا ہے، تمہیں اس پہ اختیار عطا کیا ہے. سب سے پہلی بات نوٹ کیجئے کہ یہاں کہا جا رہا آمنوا باللہ، آم ایمان لاؤ اللہ پر، حالانکہ یہ مدنی صورت ہے، اس میں خطاب ہی مسلمانوں سے. وہ ایمان تو منافقین بھی ایک درجے میں تھے کہ کلمہ پڑھتے تھے، اور جو جوک در جوک بدو دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن زبانی کلامی ایمان جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے جب تک وہ دل میں نہ اترے. تو وہ یقین قلبی والا ایمان چاہیے، اس کے حصول کی کوشش کرو، اور پھر جو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پہ سے خرچ کرو اس کے راستے میں. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، تو جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں، اس شان کا ایمان، اور پھر خرچ بھی کریں، ان کے لیے بہت بڑا اجر. وما لکم لا تؤمنون باللہ، مسلمانوں تمہیں کیا ہوگا کہ تم ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، یقین نہیں رکھتے. والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، حالانکہ رسول تمہیں بلاتے ہیں، پکارتے ہیں کہ ایمان پختہ رکھو اپنے رب پر. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکا ہے اگر تم پھر واقع مومن ہو. والذی ینزل علی عبده آیات بینات، وہی ہے جس نے نازل فرمائی ہے اپنے بندے پر آیات بینات، روشن آیات، واضح آیات. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. یہ قرآن مجید کے حوالے سے فرمایا کہ یہ ہے، یہ آیات بینات ہیں جو کفر اور شرک اور جہالت کی تاریکیوں سے ایک بندے کو ایمان کی روشنی ملاتی ہیں. تو اگر کسی کو محسوس ہو کہ یقین قلبی والا ایمان اسے حاصل نہیں ہے، دل ٹھکا ہوا نہیں ہے، تو پھر یہ ہے وہ آیات جس کے ذریعے وہ ایمان کا نور ملے گا. اسی بات کو مولانا ظفر علی خان نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک شعر میں سمویا تھا کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی قاری کو یہ قرآن کے ستاروں میں. تو ایمان جو ہے اگر اس کو حاصل کرنا ہے وہ یقین قلبی والا، تو اس کا یہ ذریعہ، اس کا سورس، اس کا چشمہ سب سے بڑا یہ قرآن ہے، آیات قرآنی. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً اللہ تمہارے حق میں بہت شفیق ہے، انتہائی مہربان ہے. اسی کی رحمت و شفقت کا مظہر ہے کہ اس نے یہ آیات بینات تمہیں عطا کی. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا کہ خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی کل میراث تو اللہ ہی کی ہے، یہ جو کچھ یہاں پر ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اور تم لوگ تو اس کو برت کر اپنا اپنا وقت پورا کر کے چلے جاؤ گے، آخر میں کس کے لیے رہ جائے گا؟ وہی مالک حقیقی، تو اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہوا تم؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے برابر نہیں ہے وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا فتح سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے، وقاتل اور قتال کیا، جہاد و قتال میں حصہ لیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، یہ لوگ درجے میں بہت بڑے ہیں ان لوگوں سے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے کہ خرچ کیا اور قتال اور جنگ میں حصہ لیا اس کے بعد فتح مکہ کے بعد، اس لیے کہ اس کے بعد حالات بدل گئے. ابھی تک وہ سٹرگل جو ہے وہ انقلابی سٹرگل جاری تھی مکہ کے فتح، مکہ فتح ہونے سے پہلے پورے عالم عرب کے جو مشرقین تھے اور یہود و نصارہ ان سب کے ساتھ جنگیں چل رہی تھیں، مسلسل ایک کشمکش تھی، مہاجرائی تھی، بنجا آزمائی تھی. اس وقت جو ہے واقعی تر ایمان اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہمت، استقامت، اس وقت خرچ کرنا، اس وقت جہاد کرنا، وہ اللہ کی نگاہ میں بہت اونچا مقام. اور اب فتح حاصل ہو گئی ہے، اب اسلام ہی جو ہے وہ غالب دین ہے وہاں پر پورے جزیرہ نما عرب پر. اب جو لوگ انفاق کر رہے ہیں یا جہاد وغیرہ میں حصہ لے رہے ہیں ان کا کوئی مقام نہیں ہے. یہ ہے اصل میں یہ مقربین ہیں سابقون الاولون، فتح سے پہلے جنہوں نے مقام کیا. اور اب جو لوگ کام کریں گے وہ اصحاب الیمین میں شمار ہوں گے. سورہ واقعہ کی اگر آیات کو ہم سامنے رکھیں تو اس کی روشنی میں یہ ہے اس کا مفہوم. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سبھی سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو وہ اس کے لیے اس کو بڑھاتا رہے، دگنا کرتا رہے اس کے لیے. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کے لیے بہت باعزت اجر ہے، صلہ ہے. یہ قرض جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو خاص طور پر دین کے غلبہ و اقامت کے لیے، غلبہ دین کے لیے جو رقم صرف کی جاتی ہے. ایک انفاق وہ ہے جو خدمت خلق کے کام ہے، ایک وہ ہے دین کی سربلندی کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، اس کے جو جہد میں اسٹرگل میں جو مال خرچ کیا جا رہا ہے، یہ ہے قرض حسن اللہ کی طرف جسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دے رہے ہیں. یوم ترى المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم، جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑتا ہوگا اور ان کے داہنے طرف بھی. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار، خوشخبری ہے، بشارت ہے تمہارے لیے آج ان باغات کی جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی. خالدین فیہا، اسی میں رہو گے ہمیشہ. ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی. اس آیت میں جو نور کا ذکر آیا کہ سامنے بھی دوڑتا ہوا ہوگا اہل ایمان کی اور داہنی طرف بھی، یہ اصل میں میدان حشر میں جو اس کے مختلف مراحل ہیں، وہ مراحل ایسے بھی ہیں کہ وہاں تاریکی ہے، دھوپ اندھیرا ہے. جس شخص کے دل میں ایمان تھا اور عمل صالح اس کے تھے، ایمان کا نور گویا قلب میں ہوتا ہے، وہ سامنے اس کی روشنی ہوگی، اور اعمال صالحہ کا تاثر جو ہے وہ داہنا ہاتھ ہے سمبولیکلی. تو داہنی طرف بھی نور ہوگا اور سامنے بھی روشنی ہوگی، اور اس میں وہ جو مشکل مراحل ہیں، کٹھن مراحل، انہیں بڑی آسانی سے اہل ایمان طے کر لیں گے. تو یہ نور ایمان وہ والا چاہیے، وہ جو کہا آمنوا باللہ ورسولہ، وہ نور ایمان، وہ یقین والا نور پیدا کرو، وہ اس دن کام آئے گا. اور جن کے پاس وہ نہیں ہوگا ان کا حشر وہ آگے ہم پڑھیں گے. یوم یقول المنافقون والمنافقات، اور جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا انظرونا، اہل ایمان سے کہیں گے کہ ذرا ہمیں بھی تھوڑا موقع دو، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہارے اس نور سے فائدہ اٹھا لیں. ان کے پاس نور نہیں ہے، ایمان زائل ہو چکا ہے، ہیں مسلمان، نہ مسلمانوں کے سے نمازیں بھی پڑھتے ہیں حضور کے ساتھ، کبھی کبھی جہاد میں بھی نکلتے ہیں، لیکن وہ نور باطن جو ہے اس سے محروم ہو چکی ہے. اور تو محروم ہوئے تو ہم پڑھ چکے ہیں اور آگے مزید آئے گا کہ جب ایمان کے عملی تقاضے سامنے آتے ہیں کہ اب یہ کرو، نکلو اللہ کے نام میں، خرچ کرو، آگے بڑھو، تو مال کی محبت، اولاد کی محبت، دنیا کی محبت پاؤں کی بیڑی بن جاتی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اندر ہی اندر پسپائی شروع ہو جاتی ہے. دین کے عملی تقاضوں سے گریز جو ہے وہ بالآخر اس سے ان کے دلوں میں نفاق، ایک مرض پیدا ہو جاتا ہے جو دیمک کی طرح ان کے ایمان کو تو چٹ کر جاتا ہے. اب بظاہر وہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، نور ایمان سے محروم. وہ کہیں گے اہل ایمان سے کہ ذرا ایک منٹ ٹھہرو، کچھ ہمیں بھی موقع دو، ہم تمہارے نور سے استفادہ کر دیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، انہیں کہا جائے گا کہ لوٹ جاؤ واپس دنیا کی طرف جا سکتے ہو تو جاؤ اور وہاں سے وہ نور تلاش کرو، اس لیے کہ یہ تو وہ اعمال اور وہ ایمان کا نور ہے جو دنیا میں اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا، وہ وہی سے ملے گا. فوری پتن ہوں بسور لہوں گا، تو اسی اثنا میں ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، حائل کر دی جائے گی. بات ہوں فی رحمہ، اس کے اندر کی طرف رحمت ہے اللہ کی. وہ واحد ہوں منقب ہی آزاد، اور اس دیوار کے باہر کی طرف جو رہ گئے ہیں وہ لوگ، وہ تو پھر عذاب ہے جس کا وہ نشانہ بنے گی. یونادو نہ ہوں ملم نقل معقوم، اب وہ جو پیچھے تھے دیوار کے باہر رہ گئے وہ پکاریں گے الم نقم معقوم کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، دنیا میں تو ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم بھی مسلمان تھے تو بھی مسلمان تھے، نام ہمارے بھی مسلمانوں کے تھے، ہمیں بھی اپنے والد کی وراثت میں سے حصہ ملا جیسے تمہیں ملا، تو اب کیا ہوا، یہ فرق کیوں ہے؟ قالوا بلى، وہ کہیں گے کہ ہاں تھے دنیا میں تو تھے، لیکن ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا. یہ کیا ہے فتنہ، اس کی تفصیل آ جائے گی سورۃ غافر میں. کہ اہل ایمان تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، یہاں سے جو ہے وہ تمہارا امتحان ہوگا، اصل میں جانچا جائے گا، اور یہ وہ ٹریپ ہے جو جس میں سے انسان جو ہے اکثر ناکام ہوتا ہے، یہ فتنہ بن جاتا ہے. تو مال اور اولاد کی محبت جو ہے وہ واقعی تمہارے لیے فتنہ بن گئی، اس امتحان کو تم پاس نہیں کر سکے، دین کے رستے کی رکاوٹ بن گئی. مال کمانے کے لیے بھی حلال حرام سب طریقے تم نے اپنے لیے جائز کر دیے، اولاد کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے بھی جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے، یعنی حدود اللہ کو تم نے نظر انداز کیا، احکام شریعت کو نظر انداز کیا. تو یہ ہے فرسٹ اسٹیپ. وہ تربص تم، اور پھر تم گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے. یہ اب تھوڑا سا جو ہے وہ شبہ بھی ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اسلام جو ہے اس کو فتح ہوتی ہے یا اہل کفر غالب آتے ہیں، اب کیا ہونا ہے، جس کو کامیابی ملے گی یہ اون کس کروٹ بیٹھے گا. ورتب تم، اور پھر تم شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے، وہ ایمان جو ہے وہ نکلنا شروع ہوا، اس کی جگہ شک اور شبہ. ایمان تو ہے یقین کا نام، وہ یقین ظاہر ہونے لگے تو شکوک و شبہات پیدا ہوتے. وغرت تم الامانی، اور تمہیں دھوکے میں رکھا جھوٹی تمناؤں میں آنسوؤں. یہ وہ امانی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، کچھ بھی ہے بخشے بخشائے ہیں، آخر کوئی تو ہمیں بچا ہی لے گا، اللہ تعالیٰ بھی بڑا رحیم ہے، غفور ہے، رحمان ہے، نقطہ نواز بھی ہے، شاید کوئی عمل ہمارا پسند آ ہی جائے. یا یہ ہے کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، بڑھاپے میں جا کے توبہ کریں گے، پھر اللہ کریں گے لو لگائیں گے اللہ سے، پھر اور کوئی کام ہی نہیں ہوگا. یہ وقت جو ہے یہ تو نہیں ہے نا دین پہ چلنے کے لیے، یہ تو دنیا کمانے کا وقت ہے، دنیا بنانے کا وقت ہے، اس سے لطف اندوز ہونے کا وقت ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس لیے تمہیں جو ہے اس نے دھوکے میں رکھا، یہ امانی، یہ خوشنما آرزو ہے تمہاری. وغیرہ رقم بلّہ برود، اور اللہ کے معاملے میں تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا اس بڑے دھوکے باز میں شیطان نے. تو یہ انجام ہے، تھے دنیا میں تم ہمارے ساتھ، ایمان تم لائے تھے، لیکن اس کے بعد اس پٹڑی پر تم چل پڑے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایمان ظاہر ہو گیا اور نفاق تمہارے دلوں میں ہے، اور اب حشر تمہارا یہ ہے کہ تم الگ کر دیے گئے. فلیہ ولا یوخذ منکم فدیۃ، تو آج تم سے کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. ولا من الذین کفروا، اور نہ کافروں سے کوئی فدیہ وصول کیا جائے گا، تم دونوں کا انجام ایک ہی ہے، ماواکم النار، تم سب جہنم جو ہے وہی تمہارا ٹھکانہ ہے. ہی مولاکم، اب وہی تمہاری مقدر جو ہے وہ سننے والی جہنم ہی ہے، وہی مولا ہے، وہی رفیق ہے. وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. الگ یادین منو اتخش آکڑوں نکلندہ، کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے آگے، اس قرآن کی آیات کے آگے. وما نزل من الحق، اور جو اترا ہے یہ سچا دین، جو بھی اللہ نے نازل فرمایا حق میں سے، اس کے سامنے دل بھی جھک جائیں اور عملاً بھی انسان جھک جائے پورے طور پہ، اس کے اپنے آپ کو تابع کر دے اس دین کے اور اللہ کی کتاب کی. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور دیکھنا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یہود. فقال علیہم الامد، تو پس ان پر ایک طویل مدت گزر گئی، فقصد قلوبهم اور پھر ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے. وکثیر منهم فاسقون اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں, نافرمان ہیں, ناانجام. اس وقت کے اہل کتاب کو تھوڑا سا ذہن میں لائیے, وہ کیا تھا؟ وہ دعویٰ کرتے تھے ہم جی صاحب ایمان ہیں, ہم رسولوں کو مانتے ہیں, ہم کتاب کو مانتے ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہم آخرت کو مانتے ہیں, لیکن جس کتاب کو مانتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے تھے, جس رسول کو مانتے ہیں اس کے حصے پر نہیں چلتے تھے. مانتے آخرت کو ہیں اور ساری توجہ دنیا کی طرف ہے, دنیا بنانے کی طرف ہے. تو جیسے ان کا معاملہ ہوا کہ تمہارا معاملہ بھی ایسے نہ ہو جائے کہ تم بھی آخرت کو مانتے ہو لیکن بنا رہے ہو صرف دنیا ہی, رسول کو مانتے ہو لیکن اس کے حصے پر چلنے کو تیار نہیں ہے, اس کے بالکل برعکس تمہارا رخ ہے, وہ قبلہ رسول کی طرف نہیں ہے, اس کی مخالف سمت میں یہود و نصارہ کے تم نے جو ہے وہ تہذیب اور تمدن اختیار کر رکھا ہے. تو یہ اللہ کو مانتے ہو لیکن اس کی کتاب پڑھنے کو اور اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں, تو کہیں ایسا ہی معاملہ تمہارا نہ ہو جائے جو یہود کا ہوا. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, جان لو کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے زمین کو بھی اس کی موت کے بعد. قد بینا لکم الآیات جعل لکم تعقلون, ہم نے آیات کھول کر تمہیں سمجھا دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو اور سمجھو اور غور کرو. اس میں خاص طور پر جو اشارہ ہے, اگر دل کی زمین سخت محسوس ہو اور ایمان کی طرف اور دین کے عملی تقاضے پورے کرنے کی طرف طبیعت راغب نہ ہوتی ہو, سختی آ گئی ہے دل میں, تو پھر گھبراؤ نہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مرغا اور بنجر زمین کو بھی زندہ کر دیتا ہے, بارش برستی ہے اور اس کے اندر روئیدگی پیدا ہوتی ہے, فصلیں نہلاتی ہیں. تو یہ قرآن کی انوار کی بارش اگر تمہارے اوپر ہو اور اس کو جو ہے تم پڑھو اس طریقے سے, غور و فکر کرو اس کی آیات میں, تو تمہاری جو مردہ زمین ہے دل کی اس کے اندر پھر ایک نئی بہار آ سکتی ہے. ان المصدقین والمصدقات, بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں, واقرضوا اللہ قرضا حسنا, اور وہ لوگ جو اللہ کو قرض حسن دیں, یضاعف لهم, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑھاتا رہتا ہے, ولہم اجر کریم, ان کے لیے درجات ہیں, صلہ ہے بہت باعث. یہ دل کی زمین کو دوبارہ سے اس پہ حل چلانے کے لیے ایک اور بہت مؤثر شے ہے, اور وہ ہے صدقہ و خیرات, مال زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے اللہ کے نام پر نکالنا. اس سے وہ حل چلے گا, اور پھر اس کے اوپر اگر جو ہے انوار قرآنی کی بارش ہو تو پھر اس میں ایمان کی فصل رہنا ہے. یہ ہے طریقہ جو قرآن بتا رہا ہے ایمان کے اصول کا. والذین آمنوا بالله ورسله, وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر, اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم, یہی لوگ ہیں جو صدیق ہیں اور شہداء ہیں ان کے رب کے نزدیک. میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک شخص, ایک بندہ مومن اپنی محنت سے, ریاضت سے جو سب سے اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے وہ صدیقیت سے, نبوت کے بعد یہ دوسرا درجہ ہے, نمبر ٹو. لیکن نبوت والا معاملہ انسان کی اپنی محنت پر نہیں ہے, وہ اللہ کی سلیکشن, اور ویسے بھی وہ چیپٹر تو ہو گیا بند. تو ہائیسٹ مقام جہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے وہ مرتبہ صدیقیت ہے, یعنی اس رستے پر اگر تم چلو گے جو اوپر بیان ہوا ہے تو پھر تم ہی لوگوں میں سے وہ ہوں گے جو اللہ کے یہاں صدیق کی طرح پائیں گے اور شہدا بھی ہوں گے. یہ راستہ ہے. ایک تو بریک کھولو اس کی جو بال کی محبت ہے, صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کرو, اور قرآن اس کی آیات میں غور و فکر, اس کے انوار کی بارش یہ تمہارے قلب پر ہوگی تو اس سے وہ ایمان پیدا ہوگا کہ پھر اس مقام تک پہنچ سکو گے. لہم اجرہم ونورہم, ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور ان کا نور بھی ہے اللہ کے پاس, وہ نور جو ظاہر ہوگا پھر اس میدان حشر میں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ناشکری کی اور ہماری آیات کو جھٹلایا, اولئک اصحاب الجحیم, یہ لوگ ہیں جہنم والے, آگ والے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد, جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے, تماشا ہے, زینت ہے, اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کا اظہار ہے, اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کی کوشش ہے. ہم نے اس سے پہلے قرآن مجید میں کئی جگہ پڑھا کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے, لعب و لہو, یہاں اس سے آگے بڑھ کر پانچ الفاظ آئے ہیں اور اس میں اصل میں دنیا کی زندگی کے جو مراحل ہیں جس سے ہر شخص گزرتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے اور جو بڑھاپے تک پہنچتا ہے، اس پر نفسیاتی اعتبار سے جو پانچ ادوار آتے ہیں ان کی بڑی خوبصورت ڈپکشن ہے یہاں پر. سب سے پہلا مرحلہ ہے لعب کھیل. بچے کی زندگی کا عنوان ہی کھیل ہوتا ہے، معصومانہ کھیل. ہر وقت کوئی نہ کوئی کھیل چاہیے اسے. جو وقت کھیل میں گزرا وہ تو وقت اس کا صحیح گزرا، اور اگر آپ نے اس کو پڑھنے بٹھا دیا کہیں تو وہ اس کے اعتبار سے وہ قید بان شکر ہے. تو پہلا جو ہے پہلی اسٹیج وہ کھیل ہے. پھر لہو، لہو سے تھوڑی سی کوئی تماش بینی اور کچھ تھوڑی سی آوارگی کا عنصر آ جاتا ہے جب بلوغت کے قریب پہنچتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے اندر ایک لذت حاصل کرنا اور سینچول گریٹیفیکیشن، پھر وہ فلمیں دیکھنا اور ناولس پڑھنا اور یہ سارے یہ گانے، یہ ساری تفریح کا ایک خاص سٹیج آتی ہے جب رجحان ادھر ہوتا ہے. اس سے آگے جائیں تو زینت کے ساتھ ہی سمجھ لیجیے اپنی وضع قطع اور جو ہیئر کٹ ہے اور لباس کا جو فیشن کے مطابق ہو اس کا بڑا خیال. کافی وقت انسان کا وہ شیشے کے سامنے بھی گزرتا ہے، آئینے کے سامنے اپنے آپ کو بنانے سنوارنے میں اس کا غلبہ ہوتا ہے. وہ جب جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، شباب کا دور، ابتدائی شباب. اور پھر ہے تفاخر بینکم، ایک دوسرے پر فخر، اظہار فخر کہ کسی اعتبار سے میں نمایاں دوسروں سے نظر آؤں، کہیں کسی پروفیشن میں شائن کروں یا کسی ادارے میں میری کوئی پوزیشن ہو، کہیں نیشنل اسمبلی کی کوئی سیٹ مل جائے یا کوئی جو پروونشل اسمبلی ہے اس کی سیٹ حاصل کر لوں. کوئی اس کے لیے اب پیسہ بھی خرچ کرے گا، وقت بھی لگائے گا، بھاگ دوڑ کرے گا. یہ ہے، یہ بھی ایک نفسیاتی ہے معاملہ. اور نہیں تو کسی ادارے کا کوئی یا کسی مسجد کا ہی کوئی سیکٹری یا صدر جو ہے بنتا. اور پھر اس کے بعد آخری جو ہے فرمایا تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ وہ ہے کہ بڑھاپے میں جا کر بس مال کی کثرت، حرص. یہ دنیا پرست لوگ ہیں جن کی نظر میں آخرت نہیں ہے، لیکن جو رجحانات ہر ایک کے یہ ہوتے ہیں. ہر شخص ایمان اور عمل صالح کی بدولت کو ان کو کنٹرول کر لے تو اور بات. اور وہ آخری دور جو ہے الحاق متقاسم حقہ دستم المقابل، تمہیں تو بس کثرت اور محتاط کی طرف سے غافل رکھا یہاں تک کہ قبروں میں جا اترے، پاؤں لٹکے ہوئے قبر میں لیکن حرص ختم نہیں ہو رہی. اور مل جائے، اور مل جائے. اولاد کو بھی جو ہے نصیحت یہی ہو رہی ہے کہ اب اگر اس وقت چھ ملے ہیں تو ان کو آٹھ اور دس کیسے بنایا جا سکتا. یہ ہے وہ منزل آخری اور یہ اینڈ ہے. حتیٰ ذرتم المقابر، قبر میں اترنے تک یہ حرص جو ہے تما یہ ختم نہیں ہوتے. کمسل غیث نعجب الکفار نباتی، جیسے کہ مثال ہے بارش کی، انسانی زندگی کی ایک ڈائمینشن ہے کہ یہ اس کی حقیقت کو سمجھو. اس مثال سے مثال ہے بارش کی، آج اگر کفار اور نبات ہوں جب وہ فصل اپجتی ہے تو وہ کسان کے دل کو لبھاتی ہے، ثم یہیج ہوں اور پھر وہ فصل جو ہے پوری ہیجان کو پہنچتی ہے، پکنے پر آ جاتی ہے. فتراہ مصفرًا، تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی. ثم یکون حطاما، اور پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، یعنی فصل کاٹ لی جاتی ہے اور کھیت جو ہے وہ خانہ ویرانی کا نقشہ پیش کرتا ہے. دنیا کی زندگی اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے یہی ہے، یہ سائیکل ہے جو چل رہا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، وہ جوانی کو پہنچتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر اور ریڑھ کن کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر بڑھاپا شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ جا کر اپنی طبی عمر، اگر اس کو طبی عمر کو پوری کرنی نصیب ہو تو پوری کر کے اور پیبند کے خاک ہو جاتا ہے. نوعیت کا فرق نہیں ہے، کوالیٹیٹیو ڈفرنس نہیں ہے، صرف کوانٹیٹیو ہے ڈفرنس. یہ چھ سات آٹھ مہینے یا سال کی فصل ہوتی ہے، اور یہ انسانی فصل جو ہے یہ ساٹھ ستر اسی برس کی ہے میکسیمم، اس سے زیادہ فرق نہیں. جتنی وہ ناپائیدار ہے اتنی یہ بھی ناپائیدار، جیسے وہ آرتی ہے ویسے یہ بھی آرتی ہے. کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، کچھ ہی دیر کی بات سے وہ فصل کٹنی ہے، ہر ایک شخص کو یہاں سے جانا. وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ و رضوان، ہاں آخرت میں بڑا فرق پڑ جائے گا، یا تو سخت ترین عذاب ہے اور یا دوسری طرف اللہ کی مغفرت ہے اور اس کی رضا ہے. دنیا میں تو یہ وقت ہر شخص گزارے گا اپنا اور پورا کر کے جائے گا. ایک عارضی سا وقت ہے, ہر شخص کو دیا ہے اللہ نے جتنا دیا ہے, اور کسی کو نہیں معلوم کہ کب وہ وقت جو ہے اس کا ختم ہونا ہے. لیکن زمین آسمان کا فرق, بلکہ اس سے بھی زیادہ فرق پڑنا ہے آخرت میں. وہاں تو دو ایکسٹریمز ہیں, یا بدترین عذاب یا بہترین راحتیں اللہ کی طرف سے اس کے انعامات. ومن حیات دنیا الا متاع الغرور, اور مسلمانوں سمجھ دو دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے. اور دھوکا وہ یہی ہے جیسے کہ میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہی اصل زندگی ہے, یہاں کا نفع اصل نفع ہے, یہاں کا نقصان بس وہ نقصان ہے, یہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے, یہاں کی ناکامی جو ہے بس وہی ہے جس کی سب سے زیادہ فکر ہے, یہاں کی عزت اصل عزت ہے, یہاں کی ذلت اصل ذلت ہے. یہ ٹریپ ہے. اور عام طور پر معمولات میں روٹین کی زندگی گزارتے ہوئے بالکل وہ بھول جاتا ہے کہ کبھی موت بھی آنی ہے. جیسے یہ نظام کائنات اور یہ ساری روٹین اسی طرح چلتی رہے گی. اگر اس وقت میں صاحب اختیار ہوں, ایسی پوزیشن میں ہوں, تو آدمی بھول جاتا ہے کہ ایک دن مجھے اس سے فارغ بھی ہونا ہے. وہ تو جب ریٹائر ہو کر الگ بیٹھتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ اب میری کیا پوزیشن رہ گئی. لیکن یہ ٹریپ ہے. جس وقت آدمی اس پوزیشن میں ہوتا ہے, مالدار ہے, صحت مند ہے, سب کچھ ہے, تو کسی شے کو خاطر میں نہیں لائے گا وہ, اگر اسے اللہ کا خوف نہیں. حالانکہ یہ سب چیزیں بالکل عارضی ہیں, اس کے اختیار میں نہیں ہیں. تو یہ دھوکے کا سامان ہے. انسان سمجھتا ہے کہ یہی کل زندگی اصل حقیقت یہ ہے, وہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے اور آخرت کو بھی بھول جاتا ہے. سابقوا الى مغفرة من ربكم, اب نتیجہ کیا ہوا اس ساری بات کا؟ اب لپکو اور دوڑو اللہ کی مغفرت کے حصول کے لیے. اصل زندگی تو وہ ہے, یہ تو دھوکا ہے, یہ تو کھیل کود ہے, یہ تو کچھ براہل ہیں زندگی کے گزار کے. لائب ہوں وزینت ہوں تقافر بینکم و تقافر والے اولاد, سب نے وہیں پہنچ جانا. تو اب جس کی آنکھ کھل جائے وہ اللہ کی مغفرت کی کوشش کرے حصول کی. وہ جنت عرضها كعرض السماء, اور ایک دوسرے سے آگے نکلو ان جنتوں کے حصول کے لیے کہ جن کا پھیلاؤ آسمان اور زمین کے برابر ہے. اگر بھاگ دوڑی کرنی ہے تو اس کے لیے کرو. یہاں ملینئر بننے کے لیے اگر تم نے سب کچھ کر دیا, ایک کر دیا, کیا ملا, کیا فائدہ ہوا اس عارضی اور پائیدار زندگی میں, اس کا حاصل کیا ہے؟ تو اصل دانش مندی یہ ہے کہ انسان محنت کرے اس کے لیے, آخرت کے لیے, اللہ کی رضا کے حصول کے لیے, اس کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے. اور اس کے نتیجے میں وہ نعمتیں ملنے والی ہیں کہ جو تم سوچ نہیں, اور وہ غریبی ہے. تو عقل اور دانش کا تقاضا کیا ہوا پھر؟ فیصلہ عقل بھی یہی کرے گی پھر کہ جو لوگ دنیا کے ہی پجاری بنے ہوئے ہیں ان سے زیادہ احمق اور بے وقوف اور کم فہم اور کوتاہ نظر کوئی نہیں. تو سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله, اور وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء, یہ فضل اللہ کا وہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے. جسے یہ سمجھ مل گئی اور جو اس رستے پر آ گیا, یہ ہے جس پر اللہ کا فضل ہوا. والله ذو الفضل العظیم, اللہ تعالیٰ ہے بڑے فضل والا. اللهم ربنا اجعلنا منهم. ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم, نہیں پڑتی کوئی مصیبت کوئی تکلیف زمین میں نہ تمہاری اپنی جانوں میں. الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, مگر یہ کہ کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں. اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ دین کے لیے لگ جائیں گے اور آخرت کے لیے کمائی کریں گے تو دنیا میں کیا کھائیں پیئیں گے, اور یہاں تو پھر مصیبت ہوگی, اور بڑھاپے میں کیا بنے گا, اولاد کا کیا بنے گا. کوئی مصیبت کوئی تکلیف نہیں آتی نہ دنیا میں نہ تمہاری جانوں میں, مگر وہ پہلے سے اللہ کے یہاں مقدر ہے. یہ بات اگر سمجھ لو گے تو صرف وہ خوف اور اندیشہ اور دھڑک وہ جو دھڑکا ہے وہ سب ختم ہو جائے. ان ذلک علی اللہ یسیر, جان لو یہ سب چیزیں اللہ پر بہت آسان ہیں. لکیلا تاسو علی ما فاتکم, تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو ان چیزوں پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی. کوئی نقصان ہو گیا, کوئی چیز ہاتھ سے نکل گئی, کسی عزیز کی جدائی کا غم ہے, اللہ کے یہاں یہ طے تھا کوئی شے اللہ کی مرضی کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتی. اگر کوئی قریبی عزیز رخصت بھی ہو گیا ہے تو کل کو ہمیں بھی وہیں جانا ہے, کہ کیا معلوم کتنے دن اور جو ہے وہ باقی ہے. تو لکھا ہی رہا تھا والا نہ آ سکتا, مگر کوئی چیز ہاتھ سے چھوٹ جائے تو چانس نکل گیا تو اس پر انسان کا سب یہ نہ ہو کہ چھوڑتا رہے اور بیٹھ جائے اور اس کو دل روک لگا لے اپنے دل کو. ولا تفرحوا بما آتاکم, اور مت اسرایا کرو ان چیزوں پر جو تمہیں ملے. جو چیز ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اس کی امانت ہے اور اس کا حساب بھی دینا ہے. اصل تو وہ ملے گا, وہ ہوگا انعام. یہاں پر جو مل رہا ہے وہ امتحان کے لیے. یہ ہے ایمان کے نتیجے میں جو سوچ ہونی چاہیے. واللہ لا يحب كل مختار فخور, اور اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا اترانے والوں کو اور شیخی خوروں کو. الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل, وہ لوگ کے جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں, اپنی جیب ڈھیلی نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں بخل کی. ظاہر بات ہے کہ دنیا پرست آدمی ہو گیا, دنیا دار ہوگا, وہ تو کہے گا یہ سب میرا ہے, میں کیوں کسی کو دوں. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد, اور جو منہ کھول پھینک لے تو وہ جان دے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے, بے پرواہ ہے. اللہ کو تمہارے جو ہیں یہ صدقات و خیرات کی حاجت نہیں ہے, وہ تو بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. وہ تو امتحان کر رہا ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں اپنی نعمتیں دے رہا ہوں تو اس کا رسپانس کیا ہوتا ہے. جیسے آپ بچے کو کوئی اچھی سی چیز دے کر اس سے واپس مانگتے ہیں تو پھر اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. یہ تو وہ معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ جانچ رہا ہے. وہ غنی ہے, الحمید ہے, تمام خوبیوں کا مالک ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, اب یہ کلائمیکس ہے اس سورہ مبارکہ کا. ہم نے بھیجا ہے اپنے رسولوں کو, ہم بھیجتے رہے ہیں رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ, کھلی تعلیمات کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والميزان, اور ہم ان کے ساتھ نازل کرتے رہے ہیں کتاب بھی اور میزان بھی. رسولوں کو کتاب بھی دی گئی اور شریعت, دین حق, جس میں تمام کے حقوق و فرائض کا صحیح صحیح تعین ہو جائے اور پھر اس نظام کو اسٹیبلش کیا جائے. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, یہ رسولوں کو جو ہم بھیجتے رہے, انہیں کتابیں دے کر اور میزان دے کر بھیجتے رہے, کس لیے؟ تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں. دوسرے لفظوں میں تاکہ اس میزان کو نصب کر دیا جائے اور پھر کوئی استحصالی طبقہ جو ہے وہ دوسروں کے خون نہ چوس سکے, دوسروں کے حق غصب نہ کر سکے. وہ ساری جو ہے ریسورسز اور ساری مال و دولت جو ہے ملکی ان کا وسائل کے اوپر جو ہے خزانے کے ساتھ بن کر نہ بیٹھ سکے. یہ ہے نظام عدل, دین حق, شریعت, اور یہ اس لیے دیا گیا تاکہ اس کو قائم کیا جائے. اور اگر کوئی رکاوٹ بنے اس کے راستے میں, اس کے قیام کے راستے میں, فرمایا وانزلنا الحدید, ان کا بھی علاج ہے. ہم نے لوہا اتارا ہے فولاد کی قوت, فی باس شدید, اس پہ بڑی قوت ہے جنگی. وہ منافع للناس, اور لوگوں کے اور بھی فائدے ہیں, وہ بہت اپنا گھریلو سامان بھی اس سے بناتے ہیں. لیکن یہ لوہا کس لیے اتارا ہے؟ ان عناصر کے سرکوبی کے لیے, سر کچلنے کے لیے جو دین حق کے قیام کے رستے میں رکاوٹ ڈالی. نبی اس لیے بھیجے, کتابیں اس لیے نازل کی, اور دین اور میزان اس لیے دیا تاکہ وہ میزان قائم ہو, اس ترازو کو میزان کو نصب کیا جائے. اور اصل امتحان جو ہے وہ اللہ لے رہا ہے وفاداری کا, کہ اس اللہ کے دین کو قائم کرنے میں جو وفادار ہیں وہ پھر فولاد کی قوت کو آپ میں لے کر اور دین دشمنوں کے سر کچلے, اسی میں سارا امتحان ہے. چنانچہ آگے فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, اور تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون ہے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب میں رہتے ہوئے. اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کون میرا وفادار ہے, کون میری اور میرے رسول کی مدد کرتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا, اس کو قائم کرنے کے لیے وہ جان اور مال کی بازی کھیل رہا ہے. یہ ہے اصل امتحان اس زندگی میں, جس کے پانچ مراحل ابھی ہم نے سنے کہ وہ ہر شخص پر آتے ہیں. لیکن جو ایک بندہ مومن ہے اس سے یہ مطلوب ہے کہ وہ یوں اپنی وفاداری کو ثابت کرے کہ وہ اللہ کا, اس کے رسول کا اور اس کے دین کا سچا وفادار ہے. اصل امتحان یہ ہے. اور اس میں اگر جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑے تو نکلے, اگرچہ اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے مراحل کیا ہیں، کیسے کب ہاتھ میں تلوار لینی ہے، اس کے لیے رہنمائی ہمیں سیرت سے ملے گی، وہ مراحل انقلاب اس کے ساتھ چلنا ہوگا. یہ نہیں کہ آج کسی کے دل میں جو ہے وہ جذبہ جاگا ہے اور وہ تلوار لے کر نکل کھڑا ہوا. اس کا ایک طریقہ ہے، ایک مرحلہ وار اس کے لیے آگے بڑھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل اسوہ چھوڑا ہے، کیا طریقہ ہوگا، کیا اسٹریٹجی ہوگی، کیا مراحل ہوں گے، ان کی روشنی میں آگے بڑھنا ہوگا. لیکن راستہ یہ ہے، ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوی ہے، زور آور ہے، اسے کسی کی مدد کی ایسا ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہے. اور عزیز ہے، غالب ہے، اس کی حکومت تو آلریڈی موجود ہے. تم سے تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اس زمین پر بھی اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنی جان مال اس میں لگاؤ. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات المتقین.